السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ پہلے خاص خاص خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 63 ہلاکتوں کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 9,992 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,776 مزید کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مجموعی کیسز 4,75,000 سے بڑھ گئے۔ بھارت میں نئی طرح کے 6 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں کرونا وائرس سے 71,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ حکام نے 23,00,000 سے زائد افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مجوزہ ترمیم کو شامل کرتے ہوئے کرونا ریلیف پیکج کے تحت مشکلات سے 2-4 امریکیوں کو 600 کی بجائے $2,000 دینے کی منظوری دی ہے۔ اضافی پیکج دینے کے معاملے پر ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی سینٹ کا اجلاس منگل کے روز طلب کر لیا گیا ہے، جہاں اس تجویز کی منظوری غیر یقینی معلوم ہوتی ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ چین نے ان رپورٹوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ بیجنگ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے ایک اہم منصوبے کے لیے قرض فراہم کرنے سے پہلے پاکستان سے اضافی ضمانتیں طلب کیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لی جان نے پیر کے روز بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران ان رپورٹوں کو بھی بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یہ واضح کیا کہ عالمی کساد بازاری کے باوجود ان کے بقول چین کی طرف سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI اور سی پیک کے منصوبوں کے لیے فراہم کی جانے والے مالی وسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے ایک مقامی اخبار کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین نے سی پیک کے تحت کراچی سے پشاور تک ریلوے لائن کے بڑے مجوزہ منصوبے مین لائن 1 یعنی ML1 کے منصوبے کے لیے $6 ارب کا قرض فراہم کرنے سے پہلے پاکستان سے اضافی ضمانتیں طلب کی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ML1 منصوبے کو چین اور پاکستان کی دوستی کی ایک عمدہ مثال قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جدید ذرائع مواصلات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ ان کے بقول ملک میں صنعتی ترقی اور روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ پاکستان میں حکومت نے اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ پارلیمان میں شامل افراد کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پارلیمنٹ میں نہیں، اس لیے حکومت ان سے بات نہیں کر سکتی۔ ہم ذمہ دار لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے لیکن بچوں سے بات نہیں کریں گے۔ اپوزیشن نے حکومت کی اس پیش کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ برطانیہ سے کراچی پہنچنے والے مسافروں میں سے 3 افراد میں کرونا وائرس کی نئی قسم کی تصدیق ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کرونا وائرس کی نئی قسم کی تشخیص ہونے والے 3 افراد حال ہی میں برطانیہ سے لوٹے تھے۔ کرونا وائرس کی تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وائرس کی نئی قسم تیزی سے پھیلتی ہے، جو کہ پاکستان کے صحت کے نظام پر مزید بوجھ ڈال سکتی ہے۔ وائرس کی نئی قسم کے تدارک کے لیے حکومت نے کرونا ایڈوائزری گروپ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تجاوزات ہٹانے کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر صوبائی حکام پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی عدالت میں طلب کیا ہے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو 1 ماہ میں عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے عدالتی احکامات پر منوان عمل درآمد کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم میں شامل خواتین اہلکاروں نے الزام لگایا ہے کہ سینئر عہدیدار انہیں ہراساں کرتے ہیں۔ چند روز قبل ایک مظاہرے کے بعد سوموار کے روز سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جو بدھ کے روز مکمل ہو جائیں گی۔ اس مظاہرے میں مرد اہلکاروں نے بھی خواتین کی شکایت کی تصدیق کی ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قائم صوبائی محتسب نے بھی اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں مبینہ لفظ جہاد مخالف قانون کی منظوری کو 1 ماہ ہو گیا۔ اسی دوران ریاستی پولیس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے 16 FIR درج کی اور 86 افراد کے خلاف کارروائی کی، جبکہ 54 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسے ابھی مزید 31 ملزموں کو گرفتار کرنا ہے۔ بنگلہ دیش نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی شدید مخالفت کے باوجود روہنگیا پناہ گزینوں کی دوسری کھیپ کو خلیج بنگال میں واقع جزیرے بھاشان 4 میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور امریکہ میں ہیلتھ آفیشلز فکر مند ہیں کہ چھٹیوں کے ان دنوں میں لوگوں کے بے تحاشا سفر کرنے سے کرونا وائرس کے کیسز میں اور اضافہ ہوگا۔ ان رپورٹوں کی تفصیل تھوڑی دیر میں پیش کرتے ہیں نیوز شو میں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے ملنے والی اس رپورٹ سے۔ چین نے ان رپورٹوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ بیجنگ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے ایک اہم منصوبے کے لیے قرض فراہم کرنے سے پہلے پاکستان سے اضافی ضمانتیں طلب کی ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لیان نے پیر کے روز بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران ان رپورٹوں کو بھی بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یہ واضح کیا کہ عالمی کساد بازاری کے باوجود ان کے بقول چین کی طرف سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی بی آر آئی اور سی پیک کے منصوبوں کے لیے فراہم کیے جانے والے مالی وسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے ایک مقامی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین نے سی پیک کے تحت کراچی سے پشاور تک ریلوے لائن کے بڑے مجوزہ منصوبے مین لائن 1 یعنی ML1 کے منصوبے کے لیے 6 ارب ڈالر کا قرض فراہم کرنے سے پہلے پاکستان سے اضافی ضمانتیں طلب کیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ML1 منصوبے کو چین اور پاکستان کی دوستی کی ایک عمدہ مثال قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جدید ذرائع مواصلات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ ان کے بقول ملک میں صنعتی ترقی اور روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
یاد رہے کہ پاکستان کے مقامی انگریزی اخبار ایکسپریس ریویو نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ چین نے پاکستان کی کمزور معاشی صورتحال کے پیش نظر سی پے کے تحت ریلوے لائن کے ایک بڑے منصوبے مین لائن 1 کے لیے 6 ارب ڈالر کا قرض فراہم کرنے سے پہلے پاکستان سے اضافی ضمانتیں طلب کی ہیں، لیکن چین کی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے کہ چین نے پاکستان سے کوئی اضافی ضمانت طلب کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لینجیان نے پیر کو بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران یہ واضح کیا کہ عالمی کساد بازاری کے باوجود ان کے بقول بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے منصوبوں کے لیے چین کی طرف سے فراہم کیے جانے والے مالی وسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار اور صحافی فرحان بخاری کا کہنا ہے کہ سی پیک کے کئی منصوبوں کے لیے چینی حکومت کی طرف سے فراہم کیے جانے والے قرضوں کے لیے حکومت پاکستان نے پہلے ہی سے ضمانت دے رکھی ہے۔
دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو گارنٹیز کی بات ہے وہ اب تک جتنے بھی پروجیکٹس سی پیک کے سائن ہوئے ہیں ان پروجیکٹس میں جو جہاں پہ سرکار پاکستان انوالوڈ ہے، جہاں پہ سرکار پاکستان کا کوئی تعلق ہے، تو سوورین گارنٹیز تو ہر یعنی ہر ٹھیکے پہ یا ہر پروجیکٹ پہ سوورین گارنٹیز ہوتی ہیں۔ کوئی اضافی گارنٹی ML1 کی وجہ سے اگر چین چاہ رہا ہے تو اس کے بارے میں کم سے کم میرے پاس ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔
تجزیہ کار فرحان بخاری کا مزید کہنا ہے کہ سی پیک کے تمام منصوبوں کی بر وقت تکمیل چین اور پاکستان دونوں کے مفاد میں ہے،
اور یہ کہنا کہ جی چین نے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ شرائط سخت تر کر دی ہیں یا چین کے رویے میں کوئی بہت بڑی سختی آئی ہے، مجھے اس کی کوئی تصدیق نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے کہ کمرشل لون میں شرائط بھی ہوتی ہیں، شرائط کے اوپر جو پیسے دیتا ہے وہ شرائط اپنی انفورس کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں مبالغے کی بات ہے اگر کہا جائے کہ جی یہ جو بنیادی جو سطح تعلقات کی اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، ویسا نہیں ہے۔
دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ML1 ریلوے لائن کے منصوبے کو چین اور پاکستان کی دوستی کی ایک عمدہ مثال قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جدید ذرائع مواصلات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ ملک میں صنعتی ترقی اور روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے بقول اگرچہ ML1 منصوبہ سی پیک کے منصوبے میں اپنی لاگت کے لحاظ سے سب سے مہنگا منصوبہ ہے، لیکن ان کے بقول یہ منصوبہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکومت نے اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ پارلیمان میں شامل افراد کے ساتھ بات چیت کو تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، اس لیے حکومت ان سے بات نہیں کر سکتی، ہم ذمہ دار لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن نے حکومت کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تناؤ بدستور جاری ہے، اور حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نشریات شبلی فراز نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مذاکرات پارلیمان میں موجود افراد سے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کیونکہ پارلیمان میں نہیں ہیں، لہٰذا ان سے بات چیت ممکن نہیں۔ اس سے قبل حکومتی وزیر فواد چودھری نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی لیکن ساتھ ہی کہا کہ ہم بچوں سے بات نہیں کریں گے.
بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ جو پولیٹیکل انٹرنز آئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھیں مریم نواز نے ان لوگوں نے زندگی میں ایک آپ نے ان سے کبھی کوئی پڑھی لکھی بات نہیں سنی ہوگی. جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں.
تجزیہ کار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے مذاکرات کی بات کی جاتی رہی ہے لیکن اب تک مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا اس بارے میں کوئی بات سامنے نہیں آ سکی. اپوزیشن اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے تو کر کیوں نہیں رہی؟ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ حکومت مستحکم نہ ہو سکے.
میرا خیال ہے یہ ایک بحرانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کے خلاف اور وہ اس سے ان کا یہ مقصد یہ ہے اپوزیشن کا کہ حکومت مستحکم نہ ہونے پائے, قدم نہ جمانے پائے اور وہ اس طرح سے احتجاج کرتے رہے. اسی طریقے سے وہ دیکھیں گے کہ یہ حکومت کے اندر انکشاف پیدا ہو, شاید ان کے کوئی اتحادی علیحدہ ہو جائے, حکومت گرے اور پھر نئے انتخابات کرائے جائیں یا پھر اگلے انتخابات تک اس طریقے سے اس کو چلاتے رہیں گے.
دوسری جانب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں بھی اختلافات کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اسمبلیوں سے استعفے کے معاملے پر اپوزیشن میں اختلاف پایا جاتا ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت جے یو آئی میں اختلافات ہیں اور مولانا اختر شیرانی کی زیر صدارت مخالف گروپ کا اسلام آباد میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے. رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں شخصیات کے ماتحت ہوتی ہیں لہٰذا سیاسی جماعتوں کے اندر اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
یہ پارٹی کوئی بھی فیکشن بنا لے وہ رہے کہ مولانا فضل الرحمان کی کیس جو ہے, مولانا سمیع الحق نے بھی علیحدہ فیکشن بنایا تھا. پیپلز پارٹی میں سے لوگ نکلے وہ زرداری بھٹو کی فیملی, مسلم لیگ نون اس وقت نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. جماعت اسلامی کے سب مولوی جماعتیں ہیں اور اسی طریقے سے چلتی رہیں گی. اگر علیحدہ سے کوئی فیکشن بنتے ہیں تو وہ کوئی زیادہ دیر چل نہیں سکتی.
اپوزیشن کی طرف سے ان مذاکرات سے انکار کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں. اسلام آباد میں سینٹ کا اجلاس بھی بدھ کے روز سے شروع ہو رہا ہے جس کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. اسلم علی رانا, اردو بی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ برطانیہ سے کراچی پہنچنے والے مسافروں میں سے 3 افراد میں کرونا وائرس کی نئی قسم کی تصدیق ہوئی ہے. محکمہ صحت سندھ کے مطابق کرونا وائرس کی نئی قسم کی تشخیص ہونے والے 3 افراد حال ہی میں برطانیہ سے لوٹے تھے. کرونا وائرس کے محققین کا کہنا ہے کہ وائرس کی نئی قسم تیزی سے پھیلتی ہے جو کہ پاکستان کے صحت کے نظام پر مزید بوجھ ڈال سکتی ہے. وائرس کی نئی قسم کے تدارک کے لیے حکومت نے کرونا ایڈوائزری گروپ کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
صوبائی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ برطانیہ سے واپس آنے والے 12 افراد کے کرونا ٹیسٹ لیے گئے تھے جن میں سے 6 میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی. محکمہ صحت کے مطابق ان 6 افراد میں سے 3 افراد میں کرونا کی نئی قسم پائی گئی ہے. خیال رہے کہ برطانیہ میں دریافت ہونے والے نئے وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق 14 دسمبر کو کی گئی تھی. وائرس کی نئی قسم کی اطلاعات آنے کے بعد پاکستان نے 21 دسمبر کو برطانیہ سے آنے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی تھیں. برطانیہ میں سب سے پہلے سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز لگ بھگ 15 ممالک میں پھیل چکے ہیں. محکمہ صحت کے ترجمان میران یوسف نے ایک بیان میں بتایا کہ جینیائی تجزیہ میں ظاہر ہوا ہے کہ وائرس میں آنے والی تبدیلیاں برطانیہ میں رپورٹ ہونے والی تبدیلیوں سے 95% ملتی جلتی ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ ان مریضوں کے رابطے تلاش کرنے کا عمل جاری ہے اور انہیں آئسولیٹ بھی کیا جا رہا ہے. خیال رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے ہفتہ کے روز ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ کرونا وائرس کی نئی قسم کے حوالے سے برطانوی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور معلومات ملنے پر حکومتوں اور عوام کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا. کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی ڈاکٹر سومیا لیاقت کہتی ہیں کہ کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلنے کی شرح 70% زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس وائرس کے پاکستان میں آنے سے مریضوں کی تعداد زیادہ بڑھے گی اور صحت کے نظام پر بوجھ بڑھے گا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وائرس میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور سائنسدانوں کو امید ہے کہ کرونا وائرس کی پہلے سے تیار ویکسین اس نئی قسم پر اثر انداز کرے گی. وہ کہتی ہیں کہ اگر ویکسین اس نئی قسم کے وائرس پر اثر نہیں کرتی تو بھی تحقیق اس مرحلے پہ پہنچ چکی ہے کہ نئی ویکسین چند ماہ میں تیار کر لی جائے گی.
جب سے یہ یو کے والے ٹرین کی بات ہوئی ہے وی آر وجیلنٹ. اب جو ہماری اپ کمنگ میٹنگ ہے دس ویک کی, اس سے ہم یہ ایجنڈا میں رکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیسے کوپ اپ کرنا ہے اور اس کے اوپر وائرولوجسٹ کی ہم ٹیم بھی کریں گے کہ ہم پہلے بھی ان کے ساتھ ان کوآرڈینیشن تھے کہ ہم کیا کچھ جینوم سیکوینسنگ کر کے دیکھیں, ری انفیکشن کے کیسز پر بھی ہم سوچ رہے تھے کہ کر کے دیکھیں, اور اب یہ نیا اسٹرین آیا ہے تو اس میں بھی کہ ہمیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا سرکولیٹنگ اسٹرین پاکستان میں تھے, اور اگر کوئی یہ نیا اسٹرین آ رہا ہے تو اس کی کیا امپلیکیشن تھے, اس کا پلان بنایا.
کرونا وائرس کے ماہر ڈاکٹر محسن کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر پہلے سے شدید اثرات دکھا رہی ہے, ایسے میں نئی قسم کا آنا شدید خطرات کی علامت دکھائی دیتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ نئی قسم بوڑھوں کے ساتھ ساتھ جوانوں کو بھی برابر متاثر کر رہی ہے.
یہ جینو ٹائپ یو کے کی ہو تو اس کی سملیرٹی آف سمپٹمز تو ہم یو کے والی دیکھ سکتے ہیں, لیکن سیکنڈ ویو ان جنرل پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ بہت خطرناک ہے, یہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے. اس کی وجہ ہماری نیگلیجنس ہے, ٹھیک ہے, لاپرواہی ہے ہماری. جب ہم نے لاک ڈاؤن ختم ہوا تو اپنے سارے پریکاشنز چھوڑ دیے, جس کی وجہ سے وائرس کو چانس ملا کہ وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو کے ہماری نیشن کو دوبارہ ہٹ کرے.
پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1776 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جبکہ 63 افراد وبا سے ہلاک ہوئے ہیں. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تجاوزات ہٹانے کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر صوبائی حکام پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا, اور اس پر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا. عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو 1 ماہ میں عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے عدالتی احکامات پر منوان عمل درآمد کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. اس کیس کی تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
سپریم کورٹ نے مئی 2019 میں صوبائی دارالحکومت کراچی میں تجاوزات کے خاتمے, شہر میں کام کرنے والی لینڈ مینجمنٹ ایجنسیز کے درمیان روابط اور اس متعلق دیگر احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کراچی میں تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت کی تو عدالت نے اپنے احکامات کے باوجود کڈنی ہلز پارک پر 7 ایکڑ زمین پر تجاوزات نہ ہٹانے پر برہمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, شہر کو قبرستان بنا دیا گیا ہے, گلیوں میں اونچی عمارتیں بنا کر شہر کو تباہ کیا گیا اور غیر قانونی تعمیرات میں حکومتی اہلکار بھی ملوث ہے. عدالت نے تجاوزات کیس میں احکامات پر 1.5 سال میں بھی عمل درآمد نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ سندھ کو فوری طور پر طلب کیا, جس پر سید مراد علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عدالت کو بتایا کہ کچھ سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے, جبکہ دیگر سڑکوں سے تجاوزات ہٹائی اور ترقیاتی کام جاری ہے. عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے عمل درآمد رپورٹ پر مہلت قبول کرتے ہوئے اس متعلق 1 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے.
چیف جسٹس صاحب کا پھر ایک اور سوال تھا, کراچی میں کوئی خاص ترقیاتی کام نہیں ہوئے. میں نے چیف جسٹس صاحب کو بتایا کہ شارۂ فیصل 40 سال بعد ہم نے اس کو کمپلیٹ ریپیئر کیا تھا, 3 لین سے 4 لین کیا, تارک روڈ کے علاقے کا ذکر کیا کہ 40 سال بعد اس کی ہم نے واٹر لائن سیوریج لائن چینج کی, وہ روڈ بنایا ہوا. میں نے یونیورسٹی روڈ کا ذکر کیا کہ وہ سارا نیا بنا ہے. چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کہا کہ جی 18 فیصل پہ میں آتا ہوں لیکن مجھے کوئی گرینری نظر نہیں آتی. میں نے نہایت ہی ادب سے کہا کہ نجی 18 فیصل 4 لین کا روڈ دونوں طرف ہوا, اس میں پلانٹیشن بھی کافی ہوئی ہے.
دوران سماعت چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے پیش کردہ وضاحت پر کہا کہ زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا گیا. کراچی میں تجاوزات کے مسائل نئے نہیں, بلکہ کئی عرصوں سے یہاں پختہ تجاوزات قائم کی جا رہی ہیں, جس سے شہر کا حسن اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوتے ہیں. شہری ترقی کے ماہر زاہد فاروق کے خیال میں اس کی اصل وجہ حکومت کی جانب سے پلاننگ کا فقدان, تجاوزات کے خاتمے کے لیے انصاف پر مبنی سوچ نہ ہونے, اور سب سے بڑھ کر اس مقصد کے لیے کمیونٹی سے بات نہ کرنا مسائل کو سنگین بنا دیتا ہے.
لوگ ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے خلاف نہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومتی ادارے, ہمارے سیاسی رہنما, سماجی رہنما یہ حقیقت پسندی سے کام لیں اور کمیونٹی سے بات کریں. لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے بہت اچھے حل ہیں, اگر یہ کمیونٹی کو اس کا حصہ بنائے نا ڈائلاگ کا, تو لوگ ان کے منصوبوں کو اچھے طور پہ کم قیمت میں بھی وہی رزلٹ دے سکتے ہیں.
دوران سماعت عدالت کو بتایا گیا کہ گرین لائنز بس ریپڈ سسٹم کی تکمیل سے روزانہ 3 لاکھ لوگ سفر کر سکیں گے, اور امید ہے کہ یہ منصوبہ جون 2021 تک مکمل کر لیا جائے گا. ادھر سپریم کورٹ نے کراچی میں پاکستان ریلوے کی زمین پر قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی میں سندھ پولیس اور رینجرز کی مدد لینے کی بھی ہدایت جاری کی ہے. عدالت نے قرار دیا ہے کہ ریلوے کی زمین صرف ریلوے ہی کے مقاصد کے لیے استعمال کی جائے. تجاوزات سے متعلق کی مزید سماعت بدھ تک ملتوی کر دی گئی. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم میں شامل خواتین اہلکاروں نے سینئر عہدیداروں کے ہاتھوں ہراسگی کا الزام لگایا ہے۔ چند روز پہلے ایک مظاہرے کے بعد اب سوموار کے روز سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جو بدھ کے روز مکمل ہو جائیں گی۔ اس مظاہرے میں مرد اہلکاروں نے بھی خواتین کی شکایت کی تصدیق کی۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قائم صوبائی محتسب نے بھی اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے انسدادی پولیو مہم میں شامل بعض خواتین اہلکاروں کی جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات میں حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ انسدادی پولیو مہم کے ایک ترجمان نے بتایا کہ تحقیقات کا عمل سوموار کے روز سے شروع ہوا ہے اور توقع ہے کہ یہ عمل بدھ کے روز مکمل ہو جائے گا۔ چند روز قبل انسدادی پولیو مہم میں شامل خواتین اہلکاروں نے انہیں مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے خلاف پشاور میں مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں شامل خواتین کاروں نے انسدادی پولیو مہم میں شامل اعلیٰ عہدیداروں پر انہیں ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔
کیا جاتا ہے پتہ نہیں، ایک ورکر کی ویڈیو بنی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی اور یہ ہوگا ہوگا، تو یہ تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب یو سی پی او اگر اس کی پوسٹ پہ تو اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ورکر کو مطلب ہراس کرے، یہ تو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے نا۔ سی ٹی سی والے کیوں نوٹ ایکشن نہیں لے رہے؟
مظاہرین میں شامل ایک مرد اہلکار نے بھی ان الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
ہمارے ساتھ جو جتنے بھی اے ایس ہیں، جتنے بھی ورکر ہیں، وہ پانچ سال، تین سال، چار سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی ایشو اس کے اوپر تو نہیں آیا ابھی تک، لیکن یو سی پی او کی نظر میں بد آ جائے تو اس کو پارے کر، ان کو ہراسمنٹ جو ہے نا اس کی اولین ترجیح، انہوں نے جتنے بھی ہمارے ساتھ ورکر ہیں اس کو ہراس کیا ہے۔
خواتین مظاہرین نے حکومت سے اس قسم کے واقعات کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبائی سطح پر خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ہراساں کرنے کے خلاف قائم صوبائی محتسب کے دفتر نے بھی اس سلسلے میں متعلقہ حکام اور متاثرہ خواتین کے ساتھ رابطہ قائم کر دیا ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی شگفتہ ملک نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا،
طرح کی جو حرکات ہوتے اس کو ڈیفینیٹلی اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بار بار یہ حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں بھی یہ ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے آفیسز ہیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ہاسپٹل میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔
پچھلے چند مہینوں سے خیبر پختونخوا کے مختلف محکموں، بالخصوص محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت، فرائض سر انجام دینے والے خواتین بشمول طلباء اور طالبات کو ہراساں کرنے کے الزامات زیادہ تعداد میں سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلے سال جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کی گورنمنٹ یونیورسٹی میں طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات میں یونیورسٹی کی کئی ایک اعلیٰ عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا تھا، جبکہ چند روز قبل پشاور کے سب سے بڑے اسپتال لیڈنگ اسپتال میں بھی نرسز کو ہراساں کرنے کے الزامات سامنے آئے تھے، مگر بعد میں مبینہ طور پر اعلیٰ عہدیداروں نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کی ریاست اتر پردیش میں مبینہ لو جہاد مخالف قانون کی منظوری کو ایک ماہ ہو گیا۔ اس دوران ریاستی پولیس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے 16 ایف آئی آر درج کی۔ 86 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی جبکہ 54 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ اسے ابھی مزید 31 ملزموں کو گرفتار کرنا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 15 کیسز ہندو لڑکیوں سے متعلق ہیں۔ صرف 2 معاملات میں لڑکیوں نے رپورٹیں درج کرائی ہیں، ورنہ تمام معاملات میں لڑکیوں کے والدین نے رپورٹیں درج کرائی۔ سب سے زیادہ 26 کیسز ایٹا ضلع میں درج کیے گئے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پولیس کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی جانب سے جبریہ تبدیلی مذہب کے خلاف کارروائی کی سخت ہدایت کے پیش نظر مذکورہ کارروائیاں کی گئیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 8 معاملات میں لڑکوں اور لڑکیوں نے ایک دوسرے کا دوست بتایا یا یہ کہا کہ ان میں آپس میں تعلق ہے۔ ایک جوڑے نے دعویٰ کیا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ ایک معاملہ اعظم گڑھ میں مبینہ طور پر جبریہ عیسائی بنانے کا ہے۔ یہ معاملات بجنور، شاہجہاں پور، بریلی، مظفر نگر، مئو، سیتاپور، ہردوئی، ایٹا، نوج، اعظم گڑھ اور مراد آباد اضلاع میں درج کیے گئے۔ یاد رہے کہ مذکورہ قانون کے تحت شادی کے لیے جبریہ مذہب تبدیل کرانے یا اپنا مذہب پوشیدہ رکھ کر شادی کرنے کا جرم ثابت ہونے پر کم از کم 10 سال کی جیل اور 50,000 روپے کا جرمانہ ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مدن بی لوکور نے کہا ہے کہ اس قانون میں بہت خامیاں ہیں اور یہ سپریم کورٹ میں ٹھہر نہیں سکتا، اسے خارج کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل اسد علوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس سے قبل بھی مبینہ لو جہاز سے متعلق متعدد معاملات عدالت عظمیٰ میں آئے اور سب میں عدالت نے کہا کہ دو بالغ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیں تو وہ کسی بھی مذہب اور ذات برادری کے ساتھ شادی کرنے کا آئینی حق رکھتے ہیں. ان کے بقول سپریم کورٹ اس قانون کو غیر آئینی قرار دے دے گی.
ابھی جو الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے اس میں بھی جو سب سے اہم بات کہی گئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے کہ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو اپنی زندگی خود گزارنے کا پورا اختیار ہے. تو جس اگر بالغ ہے تو وہ جس لڑکے کے ساتھ رہنا چاہے, کسی بھی مذہب کو کے ساتھ رہنا چاہے, کسی بھی مذہب کو اختیار کرنا چاہے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو کوئی بھی قانون اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ نہیں ہو سکتا ہے.
ایک سینئر تجزیہ کار اور صحافی ابھے دوبے نے کہا کہ بی جے پی اقتدار والی ریاستی حکومتیں عورت کے نام پر فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں.
لو جہاد کا پورا مسئلہ جس طرح سے بھاجپا شاسد راجیوں نے اٹھایا ہے اور ان کے بیچ میں اس مسئلے کو لے کر ایک طرح کی پرتیوگتا بھی ہے کہ کون لو جہاد کے خلاف پہلے اور زیادہ سے زیادہ کڑا قانون بناتا ہے. اس کے پیچھے استری کو کیندر بنا کر سامپردائک گول بندی کی یوجنا ہے.
انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ بی جے پی اس معاملے سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کہا کہ اگر حکومت بدل جائے تو پولیس کا رویہ بھی بدل جائے گا.
بس یہ ہے کہ جب چناؤ کی زمین پر اتر پردیش میں لگاتار ایک کے بعد ایک تین چناؤ میں بھارتی جنتا پارٹی کو ایک طرفہ جیت حاصل ہوئی ہے, ایک طرفہ 2014 میں, 2017 میں اور 2019 میں. بھارتی جنتا پارٹی مانتی ہے کہ اتر پردیش کی راجنیتی پر اس کا دیرگھ کالین ورچسو لمبے عرصے کی ہیجمنی قائم ہو گئی ہے.
مدھیہ پردیش کی ریاستی کابینہ نے بھی 3 روز قبل ایسا ہی ایک قانون منظور کیا ہے اور اس میں بھی 10 سال کی جیل اور 50,000 روپے کا جرمانہ رکھا گیا ہے. دریاسنا الہ آباد ہائی کورٹ نے ایٹا سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان سلمان عرف کرن کی درخواست پر ایک غیر مسلم لڑکی شکھا کو یہ کہتے ہوئے اس کے حوالے کر دیا کہ وہ بالغ رہے اور اسے اپنی پسند کے شخص سے شادی کرنے اور اپنے طور پر زندگی جینے کا آئینی حق ہے. بینچ نے متاثرہ کو لڑکیوں کے ایک مرکز میں بھیجنے پر ایٹا کے سی جے ایم کے خلاف سخت تبصرہ کیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں قانون کی کم سمجھ ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS کے سربراہ احمد ضیاء سراج کا کہنا ہے کہ طالبان اور دیگر دہشت پسند تنظیموں نے افغانستان میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران مختلف انداز کے 18,200 حملے کیے. انہوں نے افغان سینٹ میں بتایا کہ ان میں سے 99% حملے طالبان نے کیے, جن میں سیکیورٹی فورسز چوکیوں, مختلف صوبوں اور شہروں میں خود کش حملے اور ہدف بنا کر کیے گئے حملے بھی شامل ہیں. سراج کا کہنا تھا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے ان 9 ماہ کے دوران 6,100 افراد کو گرفتار کیا, جن میں سے 3,600 افراد دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے, جبکہ 270 افراد ہدف بنا کر کیے گئے حملوں میں شامل ہوئے. سراج نے چینی شہریوں کو گرفتار کیے جانے کی تردید نہیں کی, تاہم انہوں نے کہا کہ چینی شہریوں کی گرفتاری کی خبریں جھوٹی ہیں. سراج نے بتایا کہ گرفتار ہونے والوں کے بارے میں تفصیلات مناسب وقت پر جاری کر دی جائیں گی. بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے 10 دسمبر کو کابل میں 10 رکنی چینی نیٹورک کو گرفتار کیا تھا, جو مبینہ طور پر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا. افغانستان کے وزیر داخلہ مسعود اندرابی نے سینٹ میں بتایا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتا طے ہونے کے بعد طالبان نے کاروان ابو عبیدہ کے نام سے ایک نیٹ ورک تشکیل دیا ہے, جس کا مقصد سرکاری اہلکاروں, صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو نشانہ بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ NDS نے چند ماہ قبل اس نیٹ ورک کے متعدد ارکان کو گرفتار کیا تھا, جنہوں نے مذکورہ حملوں کا اعتراف کر لیا. بنگلہ دیش نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی شدید مخالفت کے باوجود روہنگیا پناہ گزینوں کی دوسری کھیپ کو خلیج بنگال میں واقع جزیرے بھاشان 4 میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے. سرکاری اہلکاروں نے کہا ہے کہ آج منگل کے روز کاکسس بازار میں موجود پرہجوم کیمپ سے لگ بھگ 1,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو متعدد کشتیوں میں جزیرے پر پہنچایا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ عبد المومن کا کہنا ہے کہ ان پناہ گزینوں کو بقول ان کے ایک خوبصورت ریزورٹ پر بھیجا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جزیرہ کاکسس بازار کے کیمپ سے 100 گنا بہتر ہے اور پناہ گزینوں نے خود وہاں جانے کی درخواست کی ہے. تاہم انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں اور پناہ گزینوں نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کو بھاشان 4 جانے پر مجبور کیا گیا ہے. اس سے قبل اس ماہ کے شروع میں 1,600 روہنگیا پناہ گزینوں کو بھاشان 4 جزیرے پر منتقل کیا جا چکا ہے. بین الاقوامی اور مقامی انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھاشان 4 جزیرہ بنگلہ دیش کی سرزمین سے کشتیوں کے ذریعے کئی گھنٹے کی مسافت پر ہے اور وہاں سیلاب اور سمندری طوفانوں کا شدید خطرہ رہتا ہے. اور سمندر کی اونچی لہروں کے باعث اس جزیرے کے ڈوب جانے کا خدشہ بھی موجود ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مجوزہ ترمیم کو شامل کرتے ہوئے کورونا ریلیف پیکج کے تحت مشکلات سے دوچار امریکیوں کو $600 کی بجائے $2,000 دینے کی منظوری دے دی ہے، تاہم $740 ارب کے دفاعی بجٹ پر صدر کے ویٹو کو مسترد کر دیا ہے۔ اضافی پیکج دینے کے معاملے پر ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی سینٹ کا اجلاس آج منگل کے روز طلب کیا گیا ہے، جہاں اس تجویز کی منظوری غیر یقینی معلوم ہوتی ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
امریکی ایوان نمائندگان نے کرسمس کی چھٹیوں کو مختصر کرتے ہوئے یہ اقدامات پیر کو ایک ایسے وقت میں کیے ہیں جب نئی کانگریس کے حلف اٹھانے میں محض ایک ہفتے سے بھی کم وقت باقی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریتی ایوان نے کرونا امدادی پیکج کے تحت اضافی رقم دینے کی منظوری 134 کے مقابلے میں 275 ووٹوں کے ذریعے دی۔ اس سے قبل امریکی کانگریس نے امریکیوں کو $600 دینے کی منظوری دی تھی، جس پر صدر ٹرمپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس میں اضافے پر زور دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غیر ضروری اخراجات کے بجائے ہر بالغ امریکی کو $2,000 فی کس، جبکہ ہر بچے کو $600 ملنے چاہیے۔ کانگریس نے حال ہی میں $2,300 ارب کے کرونا ریلیف اور حکومتی اخراجات بل کی منظوری دی تھی، جس میں $900 ارب کرونا وبا کے باعث مشکلات سے دوچار امریکیوں کی مدد کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو اس بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے اضافی الاؤنس دینے پر زور کو ان ریپبلکن رہنماؤں پر خفگی کا اظہار قرار دیا جا رہا تھا جو اضافی رقم دینے کی مخالفت کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے کرونا ریلیف پیکج کے تحت معاشی مشکلات سے دوچار امریکیوں کی مالی مدد میں اضافے پر زور دیا تھا۔ اضافی پیکج دینے کے معاملے پر ریپبلکن پارٹی کی اکثریتی سینٹ کا اجلاس منگل کو طلب کیا گیا ہے، جہاں اس تجویز کی منظوری غیر یقینی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پیر کو دو تہائی اکثریت سے $740 ارب کے دفاعی بجٹ سے متعلق صدر ٹرمپ کا ویٹو بھی رد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کی جانب سے منظور کیے گئے دفاعی بجٹ پر کئی اعتراضات کیے تھے۔ صدر ٹرمپ نے بغیر وضاحت کے کہا تھا کہ یہ بل چین کے فائدے میں ہے، جبکہ اس بل میں جنگوں میں حصہ لینے والے فوجیوں اور امریکہ کی عسکری تاریخ کے متعلق شقیں نہیں ہیں، اور یوں یہ بل افواج کا خیال نہیں رکھتا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بل ان کی امریکہ کو قومی سلامتی اور خارجہ امور کے معاملات میں فوقیت دینے کی پالیسی کے بھی منافی ہے۔ ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے صدر کے ان اعتراضات کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے انہیں امریکی افواج کے لیے نقصان دہ قرار دیا تھا۔ کانگریس کی جانب سے $2,300 ارب کے کرونا ریلیف اور حکومتی اخراجات بل کو صدر ٹرمپ نے تضحیک آمیز قرار دیتے ہوئے اس میں بعض ترامیم کی تجویز دی تھی۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن رہنماؤں نے کئی مہینوں پر محیط مذاکرات کے بعد اس بل پر اتفاق کیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں امریکہ کے بہت سے اداروں کو کھوکھلا کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ٹرانزیشن ٹیم کو سبک دوش ہونے والی انتظامیہ سے خاطر خواہ معلومات فراہم نہیں کی جا رہی، جو ان کے بقول ایک غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت ہمیں سیکیورٹی کے جن اہم پہلوؤں کے بارے میں معلومات سبک دوش ہونے والی انتظامیہ سے درکار ہیں وہ نہیں مل رہی۔ تاہم محکمہ دفاع کے ایک سینئر عہدیدار نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ پینٹاگون نے 163 انٹرویوز کیے اور معلومات کی متقاضی 181 درخواستوں کو نپٹایا۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ معلومات کی فراہمی اور ملاقاتوں کو جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ نے تاحال 3 نومبر کے انتخابات میں شکست تسلیم نہیں کی، جبکہ ان کی انتظامیہ نے 23 نومبر تک بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ تعاون میں بھی تاخیر روا رکھی۔ جو بائیڈن 20 جنوری کو حلف اٹھانے کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 63 ہلاکتوں کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 9,992 تک ہو گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,776 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مجموعی کیسز 4,75,000 سے بڑھ گئے۔ بھارت میں چند روز قبل برطانیہ سے آنے والے 6 افراد میں کرونا وائرس کی نئی قسم کی تشخیص ہوئی، بھارتی وزارت صحت کے مطابق ان افراد کو وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے الگ تھلگ کر دیا گیا جبکہ ان افراد کے ساتھ سفر کرنے والے افراد کا پتہ چلایا جا رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ان افراد کے قریب رہنے والے افراد نے بھی خود کو قرنطینہ کر لیا۔ برطانیہ میں وائرس کی نئی قسم کی تشخیص کے بعد بھارت نے آنے اور جانے والی پروازوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تاہم حکام کے بقول پابندی سے قبل نومبر کے آخر تک برطانیہ سے 33,000 مسافر بھارت پہنچے تھے۔ حکام کے مطابق بھارت پہنچنے والے مسافروں میں سے 114 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے، جس کے بعد کرونا کی نئی قسم کی تشخیص کے لیے ان کے نمونوں کا معائنہ کیا گیا۔ بھارت میں مجموعی طور پر وبا کا زور ٹوٹ رہا ہے اور منگل کے روز 16,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مجموعی کیسز 1 کروڑ سے بڑھ گئے ہیں۔ اور کرونا وائرس کے بارے میں مزید تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
توقع کی جا رہی ہے کہ برطانوی حکام ایسٹرا زینیکا کی کرونا ویکسین کی منظوری اسی ہفتے دے دیں گے۔ کمپنی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کی بنائی گئی ویکسین کرونا وائرس کی پہلی دو ویکسینز فائزر اور موڈرنا کی ویکسینز کے برابر ہی مؤثر ہوگی۔ ایسٹرا زینیکا کے چیف ایگزیکٹو پاسکل سوریوٹ نے سنڈے ٹائمز کو بتایا کہ کمپنی نے ایک ایسا کامیاب فارمولا دریافت کر لیا ہے جس کا اثر دو خوراکوں کے بعد باقی ویکسینز کے برابر ہی ہوگا۔ ان کے مطابق ان کی کمپنی کی ویکسین برطانیہ میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی نئی قسم کے خلاف بھی مؤثر ہوگی۔ انہوں نے کہا، ابھی تک ہمارا خیال ہے کہ یہ ویکسین مؤثر ہوگی، مگر ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس پر تجربات کرنے ہوں گے۔ منظوری کے بعد ایسٹرا زینیکا کی ویکسین کرونا وائرس کے خلاف تیسری ویکسین ہوگی۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ بیماری کے خلاف اس ویکسین کی کامیابی 70% ہے، جبکہ فائزر اور موڈرنا کی ویکسینز کی بیماری کے خلاف کامیابی 95% ہے۔ روس اور چین نے بھی ویکسینز بنائی ہیں۔ نئی ویکسین ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جبکہ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 8 کروڑ سے بڑھ گئی ہے اور اس وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 17 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,90,00,000 اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,30,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اتوار کے روز یورپی یونین کے ممالک میں بھی لوگوں کو ویکسین لگانے کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ اس مہم کے دوران 45 کروڑ لوگوں کو ویکسین دی جائے گی۔ اٹلی میں ایک نرس، یونیورسٹی پروفیسر اور ڈاکٹر وہ پہلے فرد تھے جنہیں روم کے ایک ہسپتال میں پہلی دفعہ ویکسین دی گئی۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے ٹویٹر پر لکھا، آج جب اٹلی صبح جاگا تو یہ ویکسین کا دن ہے۔ فائزر بایو انٹیک کی جانب سے بنائی گئی ویکسین کی یورپ کے اکثر ممالک میں پہلی شپمنٹ محض 10,000 خوراکیں ہیں۔ یورپ کا ہر ملک اپنے حساب سے ملک کے سب سے زیادہ ضرورت مند افراد کو سب سے پہلے ویکسین لگا رہا ہے۔ یورپی یونین کی صدر اورسولا وون دیر لائن نے ایک ویڈیو پیغام میں ویکسین لگانے کی شروعات کو اتحاد کا ایک خوشگوار لمحہ قرار دیا۔ یورپ میں ویکسین کا عمل ایک ایسے موقع پر شروع ہوا ہے جبکہ وائرس کی ایک نئی قسم برطانیہ میں دریافت ہوئی ہے۔ لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کی ایک نئی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کی یہ نئی قسم کرونا وائرس کی دوسری اقسام کی نسبت 50 سے 74% زیادہ متعدی اور تیزی سے پھیلنے والی ہے۔ اس نئی قسم کی وجہ سے ہسپتالوں میں مریضوں کے دباؤ اور ہلاکتوں میں اضافے کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں پیر کے روز سے حکام نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں کا سفر سے 72 گھنٹے پہلے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانا لازم کر دیا ہے۔ جاپان میں بھی اس نئی قسم کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ جاپان میں تمام غیر رہائشی مسافروں کے ملک میں داخلے پر پیر کے روز سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ تیدروس گیبریسس نے اتوار کے روز وباؤں کے خلاف تیاری کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ آخری عالمی وبا نہیں ہوگی۔ وبائیں زندگی کی ایک حقیقت ہیں۔ جنوبی افریقہ براعظم افریقہ کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ جنوبی افریقہ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور COVID-19 سے متاثرہ افراد کی اکثریت کرونا وائرس کی نئی قسم سے متاثر ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق جنوبی افریقہ میں اب تک 10,04,000 سے زائد افراد متاثر اور 26,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ فرانسیسی خبر رسائی ادارے AFP کے مطابق افریقہ میں اب تک 26,58,000 سے زائد افراد اس وبا سے متاثر اور 62,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔
کرونا وائرس کی خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں پیش کریں۔ ایک سعودی عدالت نے پیر کے روز خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک معروف خاتون لیجن الحزلول کو 5 سال 10 مہینے قید کی سزا سنا دی۔ جیل کی اس سزا کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ الحزلول کی عمر 31 برس ہے اور وہ سن 2018 سے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کم از کم ایک درجن خواتین کے ساتھ حراست میں ہیں۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
یہ سزا سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کے ساتھ تعلقات کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہے، جو ریاض کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تنقید کر چکے ہیں۔ سعودی اخباروں سابق اورل شارق الوساط نے اپنی رپورٹس میں بتایا ہے کہ الحزلول کو یہ سزا ملک کے سیاسی نظام اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات پر دی گئی ہے۔ اخبار کے مطابق عدالت نے ان کی 2 سال 10 مہینے کی سزا مشروط طور پر معطل کر دی ہے، جبکہ وہ 15 مئی 2018 سے اب تک پہلے ہی حراست میں کافی عرصہ گزار چکی ہیں، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ انہیں فروری 2021 کے آخر تک اس شرط پر رہا کر دیا جائے گا کہ اگر انہوں نے دوبارہ کوئی جرم کیا تو سزا کاٹنے کے لیے دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا۔ الحزلول کی بہن لینا نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان پر 5 سال تک سفر کرنے کی پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپ کے انسانی حقوق کے ماہرین اور قانون سازوں نے ان پر عائد الزامات کو بے بنیاد اور جعلی قرار دیتے ہوئے الحزلول کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ الحزلول کی سزا انتہائی پریشان کن ہے۔ عالمی ادارے نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور ان کے خاندان نے کہا ہے کہ الحزلول نے خواتین کے لیے ڈرائیونگ کے حق اور ملک میں خواتین پر نافذ مرد کی سرپرستی کے خلاف مہم چلائی تھی۔ انہوں نے انتظامیہ پر تشدد کرنے کے الزامات بھی لگائے تھے، جسے سعودی حکام مسترد کر چکے ہیں۔ فوجداری عدالت نے گزشتہ ہفتے سماعت کے دوران الحزلول پر تشدد کے الزامات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ اس کے شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ الحزلول کو سزا ایک ایسے وقت سنائی گئی ہے جب تقریباً 3 ہفتے قبل ریاض کی ایک عدالت نے رہائی کے لیے امریکی دباؤ کے باوجود ایک امریکی نژاد سعودی ڈاکٹر ولید فتیحی کو 6 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ان پر لگائے گئے الزامات کے متعلق انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی بنیادوں پر تھے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ان 2 مقدموں کا مقصد ملک کے اندر اور باہر یہ پیغام بھیجنا ہے کہ سعودی عرب انسانی حقوق کے معاملات پر کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ الحزلول اس وقت میڈیا میں نمایاں ہونا شروع ہوئی جب انہوں نے 2013 میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے کی مہم چلائی تھی۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں ان خدشات کی بنا پر حراست میں لیا گیا تھا کہ وہ ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے اور بیرون ملک دشمن عناصر کی مدد کرنے کی مرتکب ہو رہی ہیں۔
الحزلول کے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جزوی طور پر معطلی کی ایک سزا کے نتیجے میں اس کی رہائی مہینوں میں ہو سکے گی۔ اس کی نصف سزا کی معطلی اس کی رہائی کے لیے سخت عالمی دباؤ کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ الحزلول کے بھائی ولید حزلول نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے پر سخت مایوس ہوئے ہیں اور اس کے خلاف اپیل کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے خلیج میں ایک اسرائیلی آبدوز کی تعیناتی کے تناظر میں اسرائیل کو انتباہ کیا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے آخری دنوں میں خلیج میں اس کی ریڈ لائنز کراس نہ کرے۔ ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ 20 جنوری کو واشنگٹن میں اقتدار کی منتقلی سے پہلے امریکہ کی کسی بھی فوجی مہم کے خلاف اپنا دفاع کرے گا۔ یہ بیان اس کے 1 ہفتے کے بعد سامنے آیا ہے جب امریکی بحریہ نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے لیے طاقت کے ایک نئے اظہار میں خلیج میں ایک جوہری آبدوز کو متعین کیا جا رہا ہے۔ اور خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے بات کرتے ہیں کچھ سینما کی، کچھ فلموں کی اور کچھ فلمی صنعت کی سٹرگل کی۔ سن 2020 ختم ہونے کو ہے اور اس سال زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح فلمی صنعت کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ باکس آفس پر ہالی ووڈ کی جدوجہد اور فلموں کے شوقین لوگوں کے گھروں پر رہنے سے سینما تھیٹرز بھی ویران رہے۔ البتہ ایک فائدہ ضرور ہوا کہ فلموں کی سٹوریز میں توجہ مائنورٹیز اور جینڈر ایکوالٹی کی طرف زیادہ ہو گئی۔ اگرچہ ٹینٹ جیسی فلمیں توقع کے مطابق بزنس تو نہ کر سکیں، اسی طرح وارنر بردرز کی ونڈر وومن 1984 کرسمس کے روز ایچ بی او میکس ٹیلی ویژن اور مووی تھیٹرز میں ایک ساتھ ریلیز ہونے پر بھی صرف 16.7 ملین ڈالرز کا بزنس کر سکی۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اب ایچ بی او میکس، نیٹ فلیکس، ڈزنی پلس اور امیزون کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ تاہم وارنر بردرز جیسے اسٹوڈیوز کو یا تو اپنی پروڈکشنز روکنا پڑی یا پھر اپنی فلمیں تھیٹرز اور لائف اسٹریم پر ایک ساتھ ریلیز کرنا پڑی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب پروگرام میں کچھ اور رپورٹیں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ہرنائی علاقے میں پاکستانی فوجیوں کی ہلاکتیں پاک چین راہداری منصوبوں کا دفاع کرتے ہوئے ہوئیں اور جس کے بعد علاقے کی ناکہ بندی بھی کر دی گئی۔ اس بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
بلوچستان کے ہرنائی علاقے میں 7 پاکستانی فوجیوں کے شدت پسندوں کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور فرار کے رستے بند کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہفتے کی شب جنگجوؤں نے قریب کی پہاڑیوں سے فوجی چیک پوسٹ پر راکٹ داغے اور بعد میں مشینوں سے فائرنگ کی۔ یاد رہے کہ پچھلے ہفتے پاک افواج نے کم از کم 10 مشتبہ جنگجوؤں کو آوارہ میں فوجی آپریشن میں ہلاک کیا تھا۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان کا کہنا تھا کہ بلوچ جنگجوؤں کے ساتھ تازہ لڑائی پاک چین راہداری منصوبوں کے گرد ہو رہی ہے۔
بنیادی بات یہ ہے کہ یہ گوادر جو ہے یہ بس نہیں ہے اور مارا جیپ نہیں ہے۔ پاکستان کا یہ بڑی اہم جو ہے پٹی ہے، سمندری پٹی، جس کے اوپر چائنا کی کنیکٹیوٹی بیس کر رہی ہے اور دنیا کی کنیکٹیوٹی ہے۔ اس میں سب سے عام چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور ہے، تو اتنی زیادہ اوور اسٹریچ ہے فورسز، اور اتنا اوور اسٹریچ ہونے کے بعد ریموٹ ایریا میں وہ ہیں کہ اگر ان پہ اسٹرینتھ سے اٹیک کیا جائے تو پوسٹ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جاتی ہے۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ ہمیں فورٹیفائی کرنا چاہیے کم جگہوں پہ، اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اور موبیلٹی اس میں ایڈ کر کے تو جو مسکرینٹس ہیں یا جو یہ دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
آپ کے خیال میں گوادر کی جو فینسنگ ہوئی ہے اسے کوئی فرق پڑے گا؟
یہ فینسنگ تو ہمیشہ فرق ڈالتی ہے دیکھیے، لیکن یہ فینسنگ جو ہے وہ چونکہ اس فینس کا ایز دے سے ملٹری اسٹریٹجی وین یو اریکٹ این آبسٹیکل لے اے مائن فیلڈ، اف یو کین ناٹ گارڈ اٹ دین دیٹ از ناٹ این آبسٹیکل آئی تھنک۔ تو جب تک آپ اس کو گارڈ نہیں کریں گے اس فینس کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا۔
یہ بتائیے کہ بلوچ شہریوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت فوج کا ارادہ ہے کہ ان کو بھی ٹیبل پہ لایا جائے؟
یہاں پہ بلوچستان سے لوگ آتے ہیں اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، یہاں جو سندھ کے لوگ ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں 100%، پٹھان بھائی جو کہنا چاہتے ہیں 100%۔ 12 کروڑ آبادی کا جو ملک، جو صوبہ ہے ہمارا پنجاب، وہاں پہ فریڈم ہے، میڈیا آزاد ہے۔ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، عمران خان تو ایکسیسیبل آدمی ہے، ہر کسی کو حکومت ایکسیسیبل ہے۔
یہ تھے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان۔ دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ساجد ترین نے کوئٹہ سے بتایا کہ حکومت کو عام بلوچوں کے حقوق کی طرف توجہ دینی ہوگی تاکہ وہ پڑوس ملکوں کا اعلی کار نہ بنے۔
بلوچستان کا ایشو جو ہے، مسئلہ جو ہے، یہ سیاسی ایشو ہے اور یہ ڈائیلاگ سے حل ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی بندوق اس کا حل نہیں ہے۔ ہماری پارٹی پہ جنہوں نے بندوق اٹھایا ہے تو وہ بھی یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کے طرفدار ہے، اور ہم نے ہمیشہ جو تجربے سے ہماری قیادت جو سردار عطا اللہ مینگل سے لے کے جب سے انہوں نے بلوچستان کے حقوق کی بات کی ہے، تو آج بھی ہماری جو موجودہ گورنمنٹ رجیم ہے، عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری پارٹی کا الائنس 6 نقاط پہ اسی بنیاد پہ ہوئی کہ اس میں جتنے بھی پولیٹیکل ایشوز تھے اس پہ ہم نے ڈائیلاگ کی بات کی۔ کل ہرنائی میں ہوا جو ہی تھے افسوسناک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح کے واقعات تربت میں ہوئے، تو یہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ جتنی بھی دونوں طرف سے ہم نے کنڈم کیا ہے ہمیشہ بندوق کو، یہ کسی کے ہاتھ میں وہ مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس بات پہ سنجیدہ ہو اور اس بات کو واقعی سنجیدگی سے آگے بڑھانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے بڑے ایشوز جو ہے سال ہو سکتے۔
یہ تھے بی این پی کے سینئر رہنما ساجد ترین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے۔ میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
امریکہ میں صدر اور نائب صدر کے انتخاب کا تیسرا مرحلہ 6 جنوری کو اس وقت درپیش ہوتا ہے جب یہ نتائج گنتی اور سرٹیفیکیشن کے لیے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عام طور سے اس مرحلے میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی، لیکن اس بار صورتحال کچھ مختلف ہے۔ کس اعتبار سے؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے سیئرل یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود سے گفتگو کی ہے۔ پیش خدمت ہے 2 حصوں پر مشتمل رپورٹ کا دوسرا حصہ۔ گزشتہ روز آپ نے اس کا پہلا حصہ سماعت فرمایا تھا۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات کے
امریکی کانگریس میں سرٹیفیکیشن کے حوالے سے رپورٹ کا ایک حصہ آپ نے کل سماعت فرمایا. خوش خدمت اس کا دوسرا حصہ جس میں ڈاکٹر طیب محمودی بتا رہے ہیں کہ اس بار صورتحال کس اعتبار سے مختلف ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس بار صورتحال ذرا مختلف ہے کیونکہ بعض ریاستوں میں ریپبلکن پارٹی کے اراکین نے اپنی ریاستوں کے صدارتی انتخابی نتائج کے بارے میں اعتراضات کیے ہیں. ان کا کہنا تھا
کہ 7 ریاستوں میں جو ریپبلکن پارٹی ہے انہوں نے بھی اپنا بھیجا ہوا ہے خط سینٹ کے نام کے نہیں جی جو جو ریاست نے کہا ہے یہ درست نہیں ہے, دراصل یہاں دھاندلی ہوئی تھی اور دراصل صدر ٹرمپ جیتے ہیں. تو اب چونکہ جو لفافے کھول کے اناؤنس کرنا یہ اب نائب صدر پینس کے ہاتھ میں ہوگا, تو یہ ممکن ہے کہ وہ اناؤنس کریں جو ریپبلکنز کی طرف سے انہیں میسج ملا ہے کسی بھی سٹیٹ کا. تو اس شکل میں پھر یہ ہوگا کہ پھر ڈیموکریٹ ایک ممبر سینٹ اور ایک ممبر ہاؤس کو اس پہ آبجیکٹ کرنا پڑے گا اور پھر دونوں ہاؤسز کو اس آبجیکشن کو اپروو کرنا ہوگا تاکہ وہ چیز جو ہے آبجیکٹ ہو. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بڑا سینٹ کے کافی مشکلات ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس کی بہت کم امکان ہے, لیکن اس کو بالکل خارج الامکان بھی نہیں کہا کیا جا سکتا. اور اس کا پھر کیا نتیجہ ہوگا وہ کہنا مشکل ہے, کیونکہ پھر ریپبلکنز کے اوپر بات پڑ جائے گی سینٹ میں جن کی ہے, جن کے پاس ووٹ ہیں, کہ آیا وہ کو سپورٹ کرتے ہیں. تھیوری میں تو کر بھی سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے پھر کیا نتائج ہوں گے ملکی سیاست کے اوپر.
انہوں نے کہا کہ اگر نائب صدر وہی کچھ پڑھتے ہیں جو ریاستوں نے سیلڈ لفافوں میں انہیں بھیجا ہے تو پھر صورتحال مختلف ہوگی.
اگر وہی پڑھتے ہیں اور ریپبلکنز کی طرف سے آبجیکشنز ہوتی ہیں تو پھر اس آبجیکشن کو ساب قائم رہنے کے لیے دونوں ہاؤسز میں ووٹ پڑنا ہوگا کہ جو اس آبجیکشن کو ریجیکٹ نہ کر سکے میجورٹی کے ووٹ سے, تو پھر وہ آبجیکشن سٹینڈ کرے گی. کہ اگر نائب صدر پینس مثال کے طور پہ کھولتے اور کہتے ہیں کہ جی پینسلوینیا میں مجھے جو خط ملا ہے اس کے مطابق ٹرمپ صاحب جیت گئے, تو اس پہ آپ آبجیکشن ہو کریں گے ڈیموکریٹس ایک سینٹ کی طرف سے ایک ہاؤس کی طرف سے, اور اب یہ مسئلہ چلا جائے گا دونوں ہاؤسز میں. اب اگر اس آبجیکشن کو سلامت رہنا ہے تو اس آبجیکشن کے حق میں دونوں ہاؤسز میں میجورٹی کا ووٹ درکار ہے. فل انسرٹن سچویشن ہے, جیسے میں نے کہا امکان اس کا کم ہے, لیکن یہ ہے کہ خارج الامکان نہیں ہے.
یاد رہے کہ کسی اعتراض کی صورت میں سینٹ اور ایوان نمائندگان کے الگ الگ اجلاس ہوتے ہیں اور دونوں ایوانوں میں سادہ اکثریت سے اس اعتراض کو قبول کیا جانا چاہیے, ورنہ اگر ایک ایوان میں بھی اس اعتراض کو مسترد کر دیا جائے تو پھر اس اعتراض کو مسترد سمجھا جاتا ہے. 1857 میں اس قانون کے بعد صرف 2 مرتبہ اس طریقے کا اختیار کیا گیا ہے. اب 6 جنوری 2021 کو دن کے 1 بجے جب امریکی کانگریس کا مشترکہ اجلاس شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. عمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
امریکہ میں کرونا وائرس سے بے روزگار ہونے والوں میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. خواتین زیادہ بے روزگار کیوں ہیں اور یہ صورتحال خواتین کے مستقبل پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے, آئیے تفصیل بتاتے ہیں اس رپورٹ میں.
اس کے ساتھ بازاری کے مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وبا کے باعث پیدا ہوئی ہے. اس بحران کے دوران ایسی مخصوص صنعتیں جن میں صارفین سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے, جیسے تفریح اور مہمان نوازی سے متعلق ہوٹلز جیسے کاروبار, ان سے منسلک لاکھوں لوگ اچانک اپنی ملازمتیں کھو بیٹھے اور ان میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی. اس ملک میں مختلف پیشوں میں جنس اور نسل کی بنیاد پر امتیاز پہلے سے موجود ہے, یہاں تک کہ عمر کی بنیاد پر بھی ملازمتوں میں امتیاز پایا جاتا ہے. لہٰذا بے روزگاری کی پہلی لہر میں ہمیں خواتین زیادہ متاثر ہوتی دکھائی دی.
تو آپ کے خیال سے خواتین کس حد تک غیر مناسب طور پر متاثر ہوئی ہیں؟
میرے نزدیک اس کا تعلق ایک تو روزگار کے اس فرق سے ہے جن سے خواتین منسلک ہیں اور جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں. دوسرے یہ کہ اسی دوران وبا کے باعث نہ صرف کاروبار بند ہوئے بلکہ اسکول بھی بند ہو گئے, اور جب اسکول بند ہو جائیں تو بچوں کا خیال رکھنے والوں پر اور زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے, اور اس ملک میں تو پہلے ہی عورتوں اور ماؤں کی طرف سے نہ صرف بچوں کی بلکہ سسرال والوں کی دیکھ بھال کی بھی ذمہ داریاں زیادہ نبھانے کی طویل تاریخ موجود ہے۔
اس ساری صورتحال کے امریکہ میں خواتین کے مستقبل اور صنفی برابری پر دور رس اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟
پالیسی میکرز ہیو ا لٹ آف پاور ہیر ٹو چینج۔
اگلے سال میں لیبر مارکیٹ کے حالات تبدیل کرنے کے لیے پالیسی سازوں کے پاس بہت اختیار ہے۔ اگر پالیسی ساز معیشت میں مزید پیسہ لگانے کا فیصلہ کریں جس سے نہ صرف ورکرز اور ان کے خاندانوں کو مزید ریلیف ملے جنہیں اس کی فوری ضرورت ہے بلکہ معیشت کو بھی تحریک ملے تو ہمیں زیادہ مضبوط بحالی کا موقع ملے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ معاشی بحالی صرف صنفی برابری کی کہانی نہیں بلکہ اس میں نسل اور قومیت بھی اہم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحالی کی طرف جانے والوں میں ہسپانوی اور سیاہ فارم ورکرز خاص طور سے پیچھے ہیں، جبکہ موسم بہار میں بے روزگار ہونے والے سفید فارم مرد اور خواتین اپنی ملازمتیں دوبارہ سے حاصل کرنے میں زیادہ تیزی سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ سیاہ فام مرد اور عورتوں اور ہسپانوی ورکرز کو وبا سے پہلی والی صورتحال پر جانے کے لیے لمبا راستہ طے کرنا ہوگا۔
رپورٹ پیش کر رہی تھی نیلوفر مغل۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سلوانیا نے حزب اللہ کو مکمل طور پر ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے اور حزب اللہ کے سیاسی اور فوجی دھڑوں کے درمیان جعلی فرق کو رد کر دیا ہے، جیسا کہ سلوانیا کی خارجہ امور کی وزارت نے کہا ہے کہ حزب اللہ ایک مجرم اور دہشت گرد تنظیم ہے جس سے امن و سلامتی کو عالمی پیمانے پر خطرہ درپیش ہے۔ امریکہ اس اقدام پر سلوینیا کی تعریف کرتا ہے جس سے حزب اللہ کو یورپ میں سرگرم ہونے سے روکنے میں مدد ملے گی۔ سلوینیا متعدد یورپی حکومتوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے جن میں برطانیہ، لتھونیا، لیٹویا، کوسوو اور اسٹونیا شامل ہیں، جنہوں نے گزشتہ چند برسوں میں حزب اللہ کی نشاندہی کرنے، اس پر پابندی لگانے یا اسے محدود کرنے کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ حزب اللہ کو 1982 میں ایرانی حکومت نے قائم کیا تھا، جس نے ایک مضموم نیٹ ورک بنا لیا جس میں سیاسی، فوجی، دہشت گرد اور مجرمانہ پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا تھا۔ حزب اللہ نے ہزاروں جنگجوؤں پر مشتمل ایک طاقتور دہشت گرد فورس قائم کر لی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 130,000 راکٹوں اور میزائلوں سے مسلح ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے بین الاقوامی سطح پر ایک دہشت گرد اور مجرمانہ نیٹ ورک قائم کر لیا جس کا دائرہ لاطینی امریکہ سے لے کر یورپ، مشرق وسطی اور ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ یورپی مفادات کے خلاف دہشت گردی سے متعلق حملوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ 1980 کے عشرے سے اس نے لبنان اور یورپ میں یورپی اہداف کے خلاف بہت سے دہشت گرد حملے کیے ہیں، جن میں فرانس، اسپین، جرمنی، بلغاریہ اور قبرص میں کیے جانے والے حملے شامل ہیں۔ حزب اللہ نے یورپی سرزمین پر دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ایک وسیع ڈھانچہ قائم کیا ہے اور پورے یورپ میں مجرمانہ مالیاتی نیٹ ورک چلاتا رہا ہے، جن میں منشیات کا کاروبار، منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم شامل ہیں۔ حتیٰ کہ 1990 کے عشرے کے اوائل میں حزب اللہ نے بوسنیا کی جنگ میں لڑائی کے لیے اپنے کارندوں کی بھی تعیناتی کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سفارتی سطح پر کارروائیاں کی ہیں تاکہ بین الاقوامی برادری کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکے کہ وہ حزب اللہ کی مضموم کارروائیوں کا آنکھیں کھول کر جائزہ لے اور اپنے علاقے میں ایران کی پشت پناہی میں حزب اللہ کی کارروائیوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں اس جانب توجہ دلائی کہ ہم نے یورپ پر خاص طور پر زور دیا ہے اور محکمہ خارجہ کی قیادت میں سفارتی مہم کے مفید نتائج برآمد ہوئے ہیں اور گزشتہ سال بھر میں 6 یورپی ملکوں نے حزب اللہ پر پابندیاں عائد کی ہیں اور دوسری یورپی حکومتیں نئے اقدامات پر غور کر رہی ہیں۔ امریکہ سلوینیا اور دوسرے یورپی ملکوں کی جانب سے ان اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بر اعظم یورپ میں حزب اللہ کی موجودگی کو بالآخر ختم کرنے میں یہ اقدامات پیش رفت کا مظہر ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ پیر سے لے کر جمعے تک سنتے ہیں، پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے۔ اس کے علاوہ ہر گھنٹے کے آغاز پر ہم خبروں کا ایک بلٹن بھی پیش کرتے ہیں۔ اب بیجا چلانے کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔